أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. امين يا رب العالمين. سورہ مائدہ کے چوتھے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اگرچہ سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی بارہا ذکر ہوا, لیکن یہ کہ یہاں ان کی زندگی کا ایک خاص مرحلہ تھا کہ جبکہ انہوں نے بنی اسرائیل سے تقاضا کیا تھا کہ نکلو اللہ کے رستے میں جنگ کے لیے, قتال کے لیے, لڑائی کے لیے, تو قوم نے جو رد عمل ظاہر کیا یہ سورہ مائدہ کے چوتھے رکوع میں, اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ حضرت تالوت کی جو حکومت 20 سال رہی تھی, اور اس کے بعد پھر حضرت داؤد 40 سال, پھر حضرت سلیمان علیہ السلام 40 سال. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ 100 سالہ جو دور ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا بہت ہی گولڈن پیریڈ ہے, جس پر یہ بڑا فخر کیا کرتے تھے. اس لیے کہ اس آیت میں جو فرمایا وجعلکم ملوکا, اور ہم نے تمہارے درمیان بڑے بڑے بادشاہ اٹھائے, گویا کہ ایک تو درویش انبیاء و رسول تھے, لیکن یہ جو نبی تھے حضرت سلیمان و حضرت داؤد علیہ السلام, ان کی بادشاہت تھی اور ان کی حکومت جو ہے وہ جنات پر بھی ان کا تسلط تھا, ہواؤں کے چلنے پر بھی اللہ نے انہیں کنٹرول کیا تھا. اور حضرت سلیمان کے لیے تو سورہ سبا کے اندر یا سورہ نمل کے اندر بڑی تفصیل سے آیا کہ وہ تو حیوانات کی اور چونٹیوں کی جو زبان ہے اس کو بھی سمجھتے تھے. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے, یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی جو نعمتیں اور جو احسانات تم پر ہوئے ان کو یاد کرتے رہا کرو. ظاہر ہے کہ ان کو یاد کرنے کے نتیجے میں پھر انسان کے اندر جو ہے اپنے رب کے لیے ایک شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے. اس جعل فیکم انبیاء, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان یعنی بنی اسرائیل کے درمیان بے شمار انبیاء کو بھیجا, وجعلکم ملوکا, اور پھر تم میں سے بہتوں کو بادشاہ بھی بنایا, وآتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین, اور تمہیں تو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا. اول تو کسی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ایک گفٹ ہوتی ہے, تحفہ ہوتی ہے. پھر ہم سے پہلے چونکہ امت مسلمہ یہی یہود تھے, تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تورات عطا فرمائی تھی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون غرق ہو گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس بحر میں سے, اس سمندر میں سے نکل آئے, اور اس کے بعد پھر صحرا میں من و سلوا بھی نازل کیا گیا اور بدلیوں کا سائبان بھی, تفصیل سے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے. اور اس کے بعد پھر ایک مرحلہ ان کی زندگی میں آیا تھا جبکہ ایک شہر جو ہے ان کے جو رستے میں آیا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, وہاں کے رہنے والے لوگ بت پرست تھے, اور یہ جس شہر کا ذکر ہو رہا ہے وہ یروشلم تھا. تو گویا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ عہد کہ جس میں یروشلم پر ان کا قبضہ ہوا تھا, کہ انہوں نے حضرت موسیٰ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, یہ جو سامنے ارض مقدس ہے یہ یروشلم کا شہر ہے, مطمئن رہو اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے لکھ دیا ہے, تمہارے نصیب میں ہے, لیکن تمہیں ذرا ہمت کرنی ہوگی, چلنا ہوگا. ظاہر ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے یہ کوئی شخص جو ہاتھ پاؤں ڈال کر بیٹھ جائے اور توکل کرے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے روزی جو ہے خود دے گا, اس نے روزی کا ذمہ لیا اور خود کچھ کرنے کو تیار نہ ہو, تو چلو یہ جو بیت المقدس, ظاہر بیت یروشلم اس وقت تک تو بیت المقدس وہاں تھا بھی نہیں, وہ تو پھر کہیں بعد میں ہوا. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ, اور دیکھو یہاں کوئی بزدلی نہ دکھانا, ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ, فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم تباہ و ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے. قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ, اب قوم نے جو ہے بیک زبان جو جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مطالبے پر کہ داخل ہو جاؤ شہر میں, اللہ نے لکھ دیا اس کو, لیکن اس کے لیے کچھ پاؤں ہاتھ ہلانے تو پڑیں گے نا. انہوں نے کہا ان نفیہ قوم جبارین کے اس شہر میں یا اس علاقے میں تو ایسی قوم آباد ہے جو بہت زبردست ہے, بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں. وہ انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها, اور ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں سے جب تک کہ یہ ہمارے داخل ہونے سے پہلے یہاں سے نکل نہ جائے. وہ ہے کہ تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا کہ کسی قوم نے جو ہے کسی دوسری قوم کو دیکھ کر اپنی جگہ ہی خالی کر دی ہو, لیکن یہ کام صرف یہی لوگ کر سکتے تھے جن کے اندر بزدلی جو ہے اس درجے رچی بسی ہوئی تھی کہ انہوں نے بالکل چٹا جواب دے دیا, ہم تو اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہاں کے رہنے والے اسے ہمارے لیے خالی نہ کر دیں. یخرجو منہا فئن یخرجو فئن منہا فئن داخلون, اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم بھی داخل ہو جائیں گے. ابھی جسے کہیے کہ ڈھٹائی کی آخری انتہا ہو سکتی ہے, حالانکہ یہ قوم وہ تھی جس پر اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے احسانات اور انعامات ہوئے تھے. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما, تو دو افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے, اب اس وقت ان کی تعداد تقریباً 3 یا 4 لاکھ کے قریب تھی, ان میں سے صرف دو افراد تھے کہ جنہوں نے, جن کے دل میں اللہ کا خوف تھا, جو ڈرتے تھے اللہ سے, تو انہوں نے یہ کہا انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب, کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا کہ ذرا ہمت کرو, یہ شاہ درہ جو بڑا دروازہ ہے اس میں سے داخل ہو جاؤ, اللہ کا وعدہ ہے, پختہ وعدہ ہے کہ تمہیں لازماً فتح ملے گی, یہ شہر اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر کر دیا ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, تو جس وقت تم دروازے میں قدم رکھو گے تو اللہ کی طرف سے جو فتح کی خوشخبری ہے وہ یقیناً تمہارا استقبال کرے گی اور تم غالب ہو جاؤ گے. فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. قَالُوا يَا مُوسَى, اب دیکھیے پھر قوم نے وہی جواب دیا, إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا, ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اس شہر کے رہنے والے وہاں موجود رہیں گے. ما داموا فیہا, جب تک ان کا دوام ہے, جب تک وہ وہاں موجود ہے, ہم داخل نہیں ہوں گے. فذهب انت وربک فقاتلا انھا ھنا قاعدون, اب آخری بات جو رہ گئی تھی, جسے آپ کہیے کہ وہ آخری تنکا جو ہے اونٹ کی کمر کا, وہ بھی ان کی زبان سے ظاہر ہو گیا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر جو ہے اس شہر کو فتح کر لو, ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. عزب انت و ربو کا فقاتلا, تم اور تمہارا رب دونوں جا کے لڑائی کرو. گویا کہ قوم میں سے سوائے یہ دو افراد تھے, اور ان کا جو ہے تورات کے اندر نام بھی موجود ہے, ایک یوشع ابن نون تھے اور دوسرے کالب بن یوحنا تھے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جس طرح حضرت عیسیٰ کے حواری ہوتے ہیں, اسی طرح یہ ان کے رفقائے کار تھے, ان کے ساتھی تھے. تو صاف کہہ دیا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کرو, ہم یہیں بیٹھے. انا ہا ہونا قائدن, ہم تو یہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے, یہی بیٹھے رہے ہیں. قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی, اب جو کیفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہوگی, ظاہر نبی ہیں اور اس پوری قوم کو جس طرح فرعون کے وہ ظلم اور استبداد سے جس طرح انہوں نے نجات دلائی, پھر اللہ تعالیٰ نے کے جو انعامات و احسانات اس پر ہوئے, تو اس پر ان کے دل کی جو ایک ملول ہونے والی کیفیت تھی, تو انہوں نے کہا ربی انی لا املک الا نفسی واخی, پروردگار میرا اگر کوئی اختیار ہے تو اپنی جان پر ہے, یا یہ کہ میرے بھائی ہارون میرے ساتھ موجود ہے ان پر ہے, یا وہ دو افراد جن کا اوپر ذکر آ گیا. کالا رجولان من الذین یخافون, جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا, وہ کالی بن یوحنا یوشع بن نون, اس کے علاوہ تو میرا اختیار اس قوم کے اوپر نہیں, زبردستی تو میں کر نہیں سکتا, اس نے تو ہاتھ پیر ڈال دیے, وہ تو گویا کہ ہلنے کو ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں. ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین, اب یہ بد دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, ظاہر ہے کہ اس مقام تک اگر پہنچا دیا جائے قوم کی طرف سے, تو اب دکھا ہوا دل جو ہے اس سے اور کیا بات نکل سکتی ہے. ففرق بیننا, اب اے پروردگار تفریق ڈال دے ہمارے اور ہماری اس قوم کے درمیان, ظاہر ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کوئی بہتری کا کیا جائے. تو یہ نبی کی, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی دلی کیفیات ہیں, کہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب میرے اور اس قوم کے درمیان جدائی ڈال دے, فراق ڈال دے. قال فإنها محرمة عليهم, پھر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا جو ہے انہیں کہہ دیا کہ اب یہ سرزمین تمہارے اوپر حرام کر دی گئی, 40 سنة 40 برس, یتیہون فی الارض, اب یہی جو سر صحرا ہے, یہ جو چٹیل زمین ہے, اسی کے اندر سر مارتے پھرو. فلا تاسع علی القوم الفاسقین, تو اب کوئی غم نہیں ہونا چاہیے اس قوم پر جو فاسق و فاجر لوگوں پر مشتمل تھی. اس کے بعد کیا ہوا, 40 برس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فکر آ گئی, تو پھر وہ وہی جو ہے بھٹکتی رہی, سرگردان رہی, پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے, یہ پوری نسل یہ جو ہے پھر کہیں یہاں سے رخصت ہو گئی, اور یہاں ان کا جو ہے وہ مرکب گئے لوگ جو ان کے تھے, جنہوں نے یہ باتیں تمام کی تھی. نئی نسل نے پھر جب سر اٹھایا ہے تو پھر ان کے بعد اس نئی نسل نے پھر اس شہر کو فتح کیا ہے. وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی ذرا ان کو سنائیے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا وہ معاملہ یا وہ قصہ کہ جو حق ہے جو سچ ہے. اس قربا قربانن، جبکہ ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی. یہ حضرت آدم کے دو بیٹے، قرآن حکیم میں بھی ذکر موجود ہے، حابیل کا ذکر موجود ہے، اور پھر یہ کہ قابیل جنہوں نے وہ بہرحال قتل کیا تھا، اس لیے کہ حضرت حابیل بہت ہی نیک تھے، خدا ترس تھے، انہوں نے اپنی قربانی، اور یہ گڈریے تھے، ان کی تولیت میں کچھ ڈھیر بھیڑ بکریاں ہوا کرتی تھی، تو اپنی ایک بھیڑ یا بکری جو ہے انہوں نے قربانی کے لیے اللہ کی جناب میں پیش کی. اور اس زمانے میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہوا کہ قربانی کی قبولیت کا یہ شکل ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ جو ہے وہ اترتی تھی اور اس قربانی کو یا تو اچک کر لے جاتی تھی یا یہ کہ اس کو بھسم کر دیتی تھی. یہ گویا کہ علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. تو ان دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی. وہ دوسرا جو قابیل تھا بھائی، حضرت آدم کا دوسرا بیٹا، وہ زراعت پیشہ تھا، تو اس نے جو بھی غلہ ہوگا، جو گندم ہوگی، جو شے بھی ہوگی وہ پیش کر دی. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، تو ان میں سے ایک کی قربانی تو اللہ نے قبول فرما لی لیکن دوسرے کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں کی. قال لأقتلنك، اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اب ظاہر ہے اس کے اندر جو بھی کوئی حسد پیدا ہوا، جو کوئی غضب پیدا ہوا، تو اس نے کہا کہ اب میں تمہیں مار ڈالوں گا، لأقتلنك، میں تمہیں لازماً قتل کروں گا. قال انما يتقبض الله من المتقين، گویا کہ یہ بات جو ہے اس کے دل کی بہت بڑی ایک حسد کا ذریعہ بن گئی کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی. یہ نہیں سوچا کہ میری کیوں نہیں ہوئی، وہ نہیں ہوئی تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا، حضرت حابیل کے مقابلے میں اس شخص کا کردار کچھ اور ہوگا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی. تو پھر حضرت حابیل نے یہ کہا کہ انما یتقبض اللہ من المتقین، یقیناً یہ تو اللہ تعالیٰ جو قبول فرماتا ہے قربانی، تو اسی کی جو متقین میں سے ہو. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اور اگر یہ جو تم نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، اگر تم نے اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، کہ تم مجھے قتل کرو، ما انا بباسطی یدی الیک لاقتلک، تو میں تو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، گویا کہ میں تو تمہارے اوپر میں کوئی اقدام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تم اگر میری جان لینا چاہتے ہو تو لے لو، اگر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح لکھا ہے کہ میری موت اسی طرح تمہارے ہاتھوں ہونی ہے اور تمہارا ہی منہ کالا ہونا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں آزادی ہے اس کی. انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. انی ارید ان تبوا باسمی و اسمک، اور اس پر دیکھیے بہت خوبصورت بات کہی حضرت حابیل نے کہ میں تو چاہتا یہ ہوں کہ میرے اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں، ظاہر انسان جو ہے مرکب ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، کون انسان دعویٰ کر سکتا ہے مجھ سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا، تو میرے گناہ اور اپنے گناہ دونوں جو ہے تمہارے سر پڑیں، گویا کہ مجھے تم نے جو ظلم کرو گے میرے اوپر، میرے جو قتل کرو گے، تو اللہ تعالیٰ میرے گناہ جو ہے معاف فرما دے گا اور تمہارے گناہوں میں اضافہ فرما دے گا. فتکون من اصحاب النار، اور پھر تم ہو جاؤ گے جہنمیوں میں سے. وذلک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہوتا ہے پھر ظالموں کا، ظلم کرنے والوں کا. فتوعت له نفسه قتل اخیه، اور پھر بالآخر اس کے جو نفس نے جو ہے اسے قائل کر ہی لیا. معلوم ہوتا ہے کہ اندر جو ہے ضمیر کبھی کبھی ٹوکتا بھی ہوگا کہ کیوں اپنے حقیقی بھائی جو ہے اس کی جان لے رہے ہو، حالانکہ اس میں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لی، تمہاری نہیں کی، تو آیا اس حد تک آگے جانا چاہیے؟ کشمکش اس کے اندر برپا تو ہوئی لیکن بالآخر وہ اس کی جو نفسانی خواہش تھی وہ غالب آ گئی. فتوعت له نفسه قتل اخی، بالآخر رغبت دلا ہی دی اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر. فقتلہ، اور ان کو قتل کر دیا، مار ڈالا. فاصبح من الخاسرین، اور ہو گیا انتہائی خسارہ پانے والوں میں سے. یہ پہلا قتل ہے جو نوع انسانی کا ہوا، اور یہ امیڈیٹلی، گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اپنے سے حقیقی دو جو بیٹے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا. فبعث اللہ غرابا، اب چونکہ پہلا ہی قتل ہوا تھا تو اب اس کی لاش کو کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ وہ تجہیز و تکفیر، یہ تمام چیزیں جو ہیں تو بعد میں شریعت کے احکامات بعد میں نازل ہوئے نا، تو اب اس کے لیے بڑا پرابلم تھا، اس یہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو کیا کیا جائے. تو فبعث اللہ غرابا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا مبعوث کیا، ایک کوا بھیجا. یبحث فی الارض، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ کوا جو ہے وہ کوئی مردہ جو ہے کوئی چڑیا یا اس کا کوئی گوشت کھا رہا تھا، اس کے بعد جو چیزیں بچ گئیں اس کی، جو ڈیڈ باڈی اس چڑیا کی تھی، اس نے کوے نے جو ہے اپنی چونچ سے اور پنجوں سے زمین کھودی اور اس کے اندر اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے اوپر کر کے مٹی ڈال دی. اب گویا کہ اس کو رہنمائی مل گئی کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ مجھے بھی یہی معاملہ کرنا چاہیے. فباح اللہ غرابن، اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، یبحث فی الارض، کہ وہ زمین کو کرید رہا تھا، کھود رہا تھا، لیوریہ کیف یواری سوات اخی، تاکہ اسے سجھا دے کہ وہ کیسے اپنے بھائی کی اس ڈیڈ باڈی کو جو جسد خاکی ہے اس کو کیسے وہ چھپائے، کیسے ڈھانکے. قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغرام. اب اس کے اندر جو تھا وہ جاگا، وہ بات وہ اقدام تو کر چکا کہ ہائے میری شامت، کیا میں اتنا ہی عاجز آ گیا کہ میں یہ کوا مجھ سے بہتر ہے. میں ابھی سوچو بچار میں تھا کہ اس کے ساتھ کیا کروں، یہ جسد خاکی جو اس کا پڑا ہوا اس کو کیا کروں، تو یہ کوا مجھ سے بہتر ہے کہ اس نے مجھے سجھا دیا مجھے کیا کرنا ہے. فوار یا سوت آخی، اور بالآخر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیا. فاصبح من النادمین، اور انتہائی ندامت والے لوگ، اس کے بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے انسان جب کوئی بڑا گناہ کر لیتا ہے تو ذرا سی بھی اگر کوئی حص اندر موجود ہے، ضمیر نامی شے جو ہے کہیں اندر جو ہے کچوکا لگا رہی ہے تو وہ محسوس تو کرتا ہے، ندامت ہوئی اسے. من اجل ذلک، اور اسی وقت کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ بات لکھ دی ہے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو شخص بھی کسی انسانی جان کو قتل کرے گا بغیر نفس، نا حق او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد برپا کرے گا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس نے صرف اس ایک شخص کو قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. یہ احترام آدمیت جو ہمارے دین کے اندر ہے، کسی انسان کی جان لے لینا ناحق، حق میں جان لینے کی صورت کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، جواباً اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، یہ ایک شکل ہے. دوسری یہ کہ شادی شدہ ہے اور وہ زنا کرتا ہے، اسے رجم کر دیا جائے گا. وہ جو تورات کی شریعت تھی، اس حکم کو جو ہے ہمارے دین میں بھی جاری و ساری رکھا گیا. تیسرا یہ ہے کہ کوئی شخص دین اسلام پر تھا اور اس کے بعد علل اعلان مرتد ہو گیا، قتل مرتد، بنی اسرائیل کا جو پرج ہوا تھا جنہوں نے اس بچڑے کی پرستش کی تھی، دلیل وہاں سے ہے، وہ شریعت کا حصہ، قتل مرتد وہ ہمارے دین کی سزا ہے. یا یہ ہے کہ حربی کوئی شخص آمنے سامنے حق و باطل کا جو ہے مارکا ہے، تو حالت جنگ میں آپ دوسرے کی جان لے سکتے ہیں. یہ چار صورتیں ہیں جائز قتل کی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو شخص بھی کسی کی جان بچاتا ہے تو اس نے گویا کہ تمام انسانوں کی جان بچائی، ایک انسانیت کی اس نے جان بچا لی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس آئے تھے ہمارے رسول واضح نشانی اور معجزات کے ساتھ. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، تو ان میں سے بہت سے وہ تھے کہ جو اس زمین میں پھر حد سے نکل گئے، اللہ کی بغاوت میں اور سرکشی میں اور شیطان کے فالوور ہونے میں وہ تمام حدوں کو پار کر گئے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اب یہ دیکھیں کسی اسلامی ریاست کے اندر اگر کوئی بغاوت ہوتی ہے، کوئی گروہ جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس اسلامی حکومت کے خلاف عالم بغاوت جو ہے بلند کرتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کے جو محاربہ کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اس دور کے لیے تو خاص ایک اسپیسیفک بات ہو گئی، لیکن یہ کہ عام ادوار ملنے، قرآن حکیم تو ہدایت ہے قیامت تک کے لیے، تو گویا کہ بعد میں جو بھی اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے اس کے خلاف جو بھی اقدام کرے گا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، لوگوں کی جانیں لیتا ہے. اَن يُقَتَّلُوا، اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. ایک ہے قتل کر دینا، یقتلوا بھی آ سکتا تھا نا، کہ ان کی جان لے لی جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، پھانسی چڑھا دیا جائے، یا ان کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا کر دی. ان یقتلوا، دوسروں کو عبرت دلانے کے لیے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. او یسلبوا، یا سوری پر چڑھا دو، یہ بھی بڑی عبرت ناک موت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے کوئی 20-25 فٹ اونچا جو ایک شہتیر ہے اس کا ایک کراس بنایا اور وہ پہلے زمین کے اوپر لٹا دیا، اس کے اوپر ایک زندہ شخص کو بڑے بڑے لکڑی کے جو وہ کھوٹے ہوتے ہیں اس کے ذریعے اس کو گاڑا اور اس کے بعد اسے کھڑا کر دیا. اب گویا کہ زمین سے تقریباً 25-30 فٹ کی بلندی کے اوپر وہ ایک کراس سا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک انسان جو ہے وہ زندہ موجود ہے اور اسی عالم میں جو ہے وہ سسک سسک کر اس کی جان نکلتی ہے. یہ ہے سولی پر چڑھانا. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا یہ کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، دایاں ہاتھ ہے اور بایاں پاؤں کاٹا جائے، یا اگر بایاں ہاتھ ہے تو دایاں پاؤں کاٹا جائے. او ینفعوا من الارض، یا کم سے کم یہ کہ انہیں اس اسلامی مملکت سے بے دخل کر دیا جائے. یہ آخری حد جو ہو سکتی ہے، جسے آپ کہیں ڈائلیوٹ، جو آخری سزا ہو سکتی ہے ہلکی. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، عذاب عظیم، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ جو انہیں سزا دی گئی یہ دنیا میں ان کی رسوائی کا باعث ہے اور پھر آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے جو ان کا منتظر ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان لوگوں کے جو صدق دل سے توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ ان پر رسائی حاصل ہو سکے، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پالو، اگر قابو آ جائیں تو پھر تو ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس سے پہلے پہلے جو ہے جو زمین میں فساد برپا کر رہے تھے یا کسی نے بغاوت کی تھی, اپنے پکڑے جانے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو معلوم ہوا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ, تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا اور پھر یہ ہے وہ غفور ہے, رحیم ہے, رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اہل ایمان اللہ پر ایمان لاؤ, اہل ایمان تقوی اختیار کرو اللہ کا, وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. دیکھیے چند الفاظ ایسے ہیں جو عربی اور اردو زبان میں مستعمل تو ہیں لیکن ان کے معنی میں فرق ہے. مثلا ایک لفظ جاہل ہے, ہمارے ہاں جاہل اس شخص کو کہتے ہیں جو غیر تعلیم یافتہ ہے, عربی زبان میں جاہل کہتے ہیں جذباتی شخص کو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کسی پڑھے لکھے شخص کو بھی اگر آپ سمجھانے کی کوشش کریں اور آپ کی بات نہ مانے, دین کو قبول نہ کرے, تو یہ بھی جاہل ہے, اس لیے کہ جذباتی ہو رہا ہے یا آپ سے الجھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جاہل کے لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں, لیکن فرق ہے. اسی طرح ذلیل کے لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے, اس میں کمینگی کا عنصر ہے, لیکن عربی زبان میں ذلیل کہتے ہیں کمزور کو. مسلمانوں کو کہا گیا وہ انتم اذلہ, اذلہ ذلیل کی جمع ہے, گویا کہ جبکہ تم بہت کمزور تھے. غزوہ بدر کے موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی مسلمانوں کی, تو کیا تعداد تھی ان کی, 313, اور سامنے جو ہے 1000 کا لشکر موجود کیل کاٹے سے لیٹ, تو انتم اذلہ, تم جو ہے ضعیف تھے, تم کمزور تھے. یہی معاملہ وسیلہ کا ہے, ہم وسیلہ سمجھتے ہیں واسطہ. یہی سے جو بھی بہرحال بدترین قسم کا ہمارے یہاں مذہبی استحصال ہوتا ہے, ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے, کہ جب تک یہ ہے کوئی واسطہ نہیں ہوگا اپنی ارضداشت اللہ تک پہنچا ہی نہیں سکتے. انسان تو گندگی کا کیڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جتنی بلند ہے جتنی عظیم ہے, تو انسان کا تو منہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تک اپنی کوئی ارضداشت پہنچا سکے. لہذا درمیان اب جو ہے وہ وسیلے تلاش کرو. اب مختلف مذاہب کے اندر یہ وسیلوں کے نام سے جو ہے وہ پھر لوگوں کی جیبیں بھی گرم ہوتی ہیں, ان کی جائیدادیں بھی بنتی ہیں, ان کے جو ہے جسے آپ کہیے کہ وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ کا علم ہے. تو وسیلے کا یہ مفہوم نہیں ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. اب یہ ہر شخص کا مطمع نظر ہونا چاہیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے. جو اذان جب ختم ہوتی ہے جو آپ دعا مانگتے ہیں وہ کیا ہے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. وسیلہ جنت کا بھی ایک مقام ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام وسیلہ یا وہ جو قریب ترین اللہ کی ذات کے جو قرب ترین ہو سکتا ہے وہ جگہ عطا فرما. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح سے ہمکنار ہو. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه, یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس ہو موجود جو کچھ زمین میں ہے, ومثله معه, اور اتنا ہی اور بھی ہو جتنا گویا کہ زمین کے تمام خزانے سونا جواہرات سب ان کے پاس موجود ہو, لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ, اور وہ چاہیں کہ اس کو فدیے میں دے کر قیامت کے عذاب سے بچ جائیں, جہنم سے بچ جائیں. ما تقبل منهم, یہ زمین کے ہم وزن بھی اگر سونا اور چاندی اور یہ تمام ہیرے جواہرات پیش کریں گے قبول نہیں کیے جائیں گے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. یریدون ان یخرجوا منها من النار, وہ چاہیں گے اس دن جنہیں جہنم میں جھونکا جائے گا کہ یہاں سے کسی طرح راہ فرار اختیار کریں, نکل بھاگیں. وما هم بخارجین منها, اور وہ وہاں سے ہرگز نہیں نکل سکیں گے. ولہم عذاب مقیم, اور ان کے لیے وہ عذاب ہے جو دائمی ہے, مقیم, قائم رہنے والا. اور ایک اور مقام پر کہا گیا جب وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے موجود ہوں گے جو بھاری بھاری گرز جو ہے اس کو کے سروں پر مار کر ان کو واپس اسی جہنم میں دھکیل دیں گے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما, اور یہ جو چوری کرنے والا خواب و مرد ہے یا عورت ہے ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو. جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, یہ اصل میں سزا ہے ان کے اس کسب کی, انہوں نے چوری کی اس کی سزا. نکالا من اللہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شے ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنے گی. نکالا عبرت کو کہتے ہیں. اب یہاں جو ہمارے وہ لوگ ہیں کہ جو بہرحال احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن حکیم کی آیات کی بھی تعویل کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کے معنی کیا ہیں, جس طرح ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں نے تو میرے ہاتھ کاٹ دیے. فزیکلی ہاتھ نہیں کاٹے, گویا کہ اس نے آپ کا رستہ بند کر دیا, آپ کو اس کام کی انجام دہی سے روک دیا, تو اس کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں نے میرے ہاتھ کاٹ دیے یا میں نے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے. تو وہ کہتے ہیں یہ اصل میں محاورتاً استعمال ہوا ہے. اور کہنے والے کون لوگ ہیں؟ پرویزی فکر کے حامل منکرین حدیث, وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کے معنی جو ہیں وہ ہاتھ کاٹنا نہیں ہے, فزیکلی ہاتھ, یہ تو بڑا ٹارچر ہے. جس طرح کہا گیا تھا نا, غالب بینظیر نے کہا تھا کہ اسلام میں تو بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں. اب یہ بھی ایک کلمہ بغاوت ہے جو قرآن اور دین کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر سزائیں دی ہیں, پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کی سزا دی ہے, تو اس کا عمل تو دیکھو, اس نے کام کیا کیا تھا. انہ کان فاحشتا و مقتا و ساء سبیلا, وہ کام کے جس کے لیے تین اصطلاحات آئی قرآن میں, انتہائی بیزار کن عمل اس نے کیا, اور ایک فساد کی جو ہے جڑ وہ شخص ہے جس نے زنا کیا. تو یہ جو سزائیں ہمارے دین میں دی گئی نکالا من اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبرت کے لیے ہیں. اور ظاہر حدود اللہ کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, اقامت حد من حدود اللہ, اللہ تعالیٰ کے حدود میں سے کسی ایک حد کو بھی اگر قائم کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے جو برکتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں, حضور نے فرمایا خیر من مطر اربعین لیلہ, 40 روزہ بارش کے نتیجے میں زمین سے جو رویدگی ہوتی ہے اور جو اس کے اندر زرخیزی آتی ہے اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی ایک حد کو نافذ کر دیا جائے. اللہ عزیز الحکیم, اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے زبردست کمال حکمت والا. فمن تاب من بعد ظلمہ, اور جو شخص بھی توبہ کر لے اس کے بعد کہ اس نے کوئی گناہ کمایا تھا, واصلح اور اصلاح حال کر لے, فإن اللہ یتوب علیہ, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے. ان اللہ غفور الرحیم, یقین اللہ غفور ہے اور رحیم ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا تم جانتے نہیں, تمہیں معلوم نہیں ہے یا تمہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ ہی کی ملک, اللہ ہی کی بادشاہی ہے زمین و آسمان پہ. یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے, جو اپنے آپ کو عذاب کا مستحق قرار دیتے ہیں اس کو عذاب دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو غمگین نہ کرے وہ لوگ جو اپنے کفر کے کام میں بڑی تیزیاں دکھا رہے ہیں, بڑی آنیاں جانیاں ہیں, بڑی چلت پھرت ہے. مسلمانوں کا رستہ روکنے کے لیے غزوہ بدر کے لیے آئے تو ہزار آئے, ایک سال کے بعد 3000 کی تعداد چلی آ رہی ہے, اور سن 5 کے اندر جو غزوہ احزاب ہوا تو 12000 کا لشکر آ گیا. ان کی یہ جو پلاننگز ہیں, جو یہ چلت پھر ہے, جو آنیاں جانیاں رونقیں ہیں, یہ آپ کو غمگین نہ کریں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم, اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں گویا کہ جو کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لاتے ہیں, ولم تو من قلوبہم, لیکن ان کا دل جو ہے وہ ایمان والا نہیں. گویا کہ یہی کیفیات جو ہیں ان منافقین مدینہ کی بھی ہیں. ایک ریفلیکشن تو وہ ہیں جو شرک پر ہیں, کفر پر ہیں, وہ آپ کے لیے جو کچھ تیاریاں کر رہے ہیں آپ سے مقابلے کے لیے, لیکن اندر یہ مارے آستین جو بیٹھے ہیں منافقین. ومن الذین ہادو, اور اسی طرح یہودیوں میں سے بھی لوگ ہیں, سماعون للکذب, کہ جو جھوٹ کے سننے والی ہیں, دودھ کو بڑا پسند کرتے ہیں, سماعون لقوم آخرین, اور پھر یہ جاسوسی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. یہودیوں کے اندر بہرحال یہ شے جو ہے جاسوسی کرنا, ٹو میں رہنا, تجسس کرنا, سوئزن, یہ تمام چیزیں ان میں موجود تھیں. لم یاتو کا, اور یہ یہودی علماء جو ہیں جو قوم آخرین, لم یاتو کے ایسی قوم کے جو ابھی اس کے معاملات ابھی واضح نہیں ہوئے, یحرفون الکلم من بعد مواضعه, اور ان کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ وہ کلمات کو, تورات کی آیات کو ان کے جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں, سیاق و سباق سے کاٹ دیتے ہیں. یقولون ان اوتیتم هذا فخذوهم, اور کہتے کیا ہے کہ اگر یہ فیصلہ آ جائے تو اس کو تو ہم پکڑ لیں گے, مال لیں گے. وان لم تؤتوه فاحذروا, اور اگر فیصلہ اس کے خلاف آئے حضور کی عدالت سے تو پھر اس سے بچو, اس سے پھر ہم جو ہے اعلان برات کریں گے. جیسا کہ ایک واقعہ پہلے ہو بھی چکا تھا کہ حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا, ایک مسلمان اور یہودی کا جب جھگڑا ہوا تھا, اور پھر یہ دونوں چلے گئے تھے حضرت عمر کے پاس کہ ہم آپ سے بھی فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. حضرت عمر کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول اس زمن میں اپنا فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں دے چکے, تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, اور اس منافق کی جو ہے گردن اس کے تن سے جدا کر دی. یہ واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہاں ان منافقین کا وہ جو طرز عمل تھا وہ بھی گویا کہ مارے آستین ہے. ایک طرف مشرکین ہے جو پوری طرح مسلح ہو کر آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف یہ جو ہے جسے آپ کہیے کہ یہ چھری گھر کے اندر جو بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کے اوپر آپ جو ہے وہ اعتماد بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ صادق الایمان نہیں ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, اور جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کر دے کہ یہ فتنہ ہی, یہ یہودیوں سے بڑھ کر اور ان منافقین سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہوگا, جن کا خراب ہونا اللہ ہی کو منظور ہو, فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تو ان کو پھر کوئی نہیں بچا سکے گا, کسی پاس اختیار نہیں ہے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطهر قلوبهم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ چاہتا ہی نہیں کہ ان کے دلوں کو پاک صاف کر دے. کس معنی میں؟ کہ وہ تو اس مقام تک پہنچ گئے ہیں اپنی خرمستیوں میں, اپنے گناہوں اور فسق و فجور میں, کہ واپسی کا امکان نہیں ہے. لہم فی الدنیا خزیون, ان کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی ہوگی, وہ لہم فی الآخرت عذاب عظیم, اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ان کا منتظر ہے. سماعون للکذب, یہ منافقین جو ہیں یہ جھوٹ کے بڑے عادی ہیں, جھوٹ سنتے ہیں خوب, بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. اکالون, اور پھر یہ کہ حرام کھانے کے بھی عادی ہو چکے. فہم جاؤ کا, اور اگر یہ آپ کے پاس آئیں فحکم بینہم تو آپ چاہیں آپ کو اختیار دیا اللہ نے چاہیں تو ان کے مقدمات کا فیصلہ کریں او اعرض عنہم یا ان سے اعراض کریں و ان تعرض عنہم اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے فلن یضروک شیئا تو یہ آپ کو غضب قطعاً کوئی غضب نہیں پہنچا سکیں گے. یہ جب تک وہ نقشہ ہمارے سامنے نہ ہو کہ مدینہ کی ریاست ہے اور وہاں یہودی چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کا فیصلہ, منافقین چاہتے ہیں کہ وہ یہودیوں سے کرائیں. اب یہ اگر حضور کے پاس آئیں اپنا مقدمہ لے کر تو حضور کو اختیار دے دیا گیا کہ آپ چاہیں تو ان کا فیصلہ کریں چاہے تو اعراض کریں. وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اور اگر آپ ان کا اس معاملے کا فیصلہ کریں تو یقیناً آپ پھر جو ہے وہ عدل و قسط سے کام لیں. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ مقسطین کو عدل و انصاف سے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ یہ کیوں بناتے ہیں آپ کو حکم. اب مدینہ میں یہود و منافقین کا جو آپس کا گٹھ جوڑ تھا دونوں کی طرف یہ اشارہ ہے, یہ آپ کو اپنا حکم کیوں بناتے ہیں. وَعِنْدَهُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کی شریعت کے احکامات ہیں. اس کے پس منظر میں بھی ایک واقعہ ہے, یہ مدنی دور کا ہی واقعہ ہے کہ ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت نے زنا کیا, دونوں شادی شدہ تھے, مقدمہ حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات طلب کی اور تورات کو جو ہے وہ متعلقہ حصہ کہا. حضرت سعد بن عبادہ موجود تھے کہ جو بارہ تورات کا علم رکھتے تھے, اور انہوں نے وہ صفحہ جو ہے وہ کھولنا چاہا جس کے اندر حکم موجود تھا تورات کی شریعت میں شادی شدہ زانی کے لیے رجم کا حکم کہ اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دو. لیکن جو یہودی ساتھ کھڑا ہوا تھا اس نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان سے سعد بن عبادہ نے جب اس کو پڑھ کر سنایا تو اس میں جہاں اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا اس سے آگے پڑ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو مطلع کر دیا کہ جو اصل آیت کا حکم تھا اس کو انہوں نے چھپا لیا ہے. جو یکتمون الحق, یہ تو ان کا جرم ہے نا کہ حق بات کو چھپا جاتے ہیں. تو پھر جب اس کا ہاتھ اٹھایا گیا تو وہاں باقاعدہ تورات کے اندر یہ شریعت کا حکم موجود تھا کہ شادی شدہ جو شخص بھی ہوگا اگر زنا کرے گا تو اسے رجم کیا جائے گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا, یہ تو تمہاری اپنی تورات کا فیصلہ ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے اوپر کوئی فیصلہ اپنی جانب سے ٹھوس رہا ہوں, یہ تو تمہاری اپنی کتاب اور شریعت کا فیصلہ. پھر ان دونوں کا رجم کیا گیا. وَعِنْدَهُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ان کے پاس تو تورات موجود ہے جس میں آرڈیننس جو ہے وہ شریعت کا حکم درج ہے. ثم يتولون من بعد ذلك لیکن ان کا معاملہ کیا ہے, یہ اس کے باوجود اعراض کرتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین اور یہ ہرگز جو ہے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور ہم نے ہی نازل کی تھی تورات اور وہ بھی اللہ کی کتاب تھی, اس میں بھی ہدایت تھی اور اس کے اندر نور موجود تھا. نور وہ ہے کہ جس کی روشنی میں آپ جو ہے صراط مستقیم پر سفر کریں. یحکم بها النبیون الذین اسلموا اور اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے وہ نبی کے جو مسلمان تھے, جو گویا کہ اس پر جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا تھا, جو اللہ کے فرما بردار تھے, اسی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. للذین ہادو ان لوگوں کے لیے کہ جو یہودی تھے ان کے مقدمات کے فیصلے نپٹاتے تھے نبی. والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ اور اسی طرح اہل اللہ ربانی ربی کی جمع ہے, جو درویش ہوتے ہیں جو خانقاہوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تبسیار کرتے ہیں. والاحبار اور ان کے عالم بما استحفظوا من کتاب اللہ کے جن کے ذمے تھی اللہ کی کتاب کی حفاظت, گویا کہ جو بھی علماء ہوتے ہیں خواہ وہ تورات ہو یا بعد میں آنے والی جو بھی الہامی کتابیں ہیں, یہ علماء امتی حضور نے جو فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے جو علماء ہے ان کی مثال بنی اسرائیل کے انبیاء کسی ہے, تو جو ان کا فرض منصبی تھا کہ شریعت کے احکامات کی حفاظت کریں یہی ان کا کام تھا. بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء اور وہ خود اس پر گواہ تھے, لیکن اس کے باوجود ان کا معاملہ کیا تھا, قرآن حکیم نے بہت سی جگہوں پر اس کو نمایاں کیا. فلا تخشوا الناس واخشوني تو لوگوں سے مت ڈرو بلکہ یہ کہ اصل خوف تمہارے اندر میری ذات کیا ہونا چاہیے. ویحذرکم اللہ نفسہ وعید میں ہم پڑھ چکے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پکڑ سے اپنی ذات سے ڈراتا ہے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور میری آیات کو جو ہے حقیر ثمن قلیل کے عوض نہ فروخت کرو. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون دیکھیے یہ آیات جو ہے اس حوالے سے بڑی جامع ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی شریعت اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں مسلمانوں کو اقتدار دیا اور وہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو کیا کمنٹ ہے جو اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے حق میں آ رہا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو لوگ بھی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہی کافر ہیں, خواہ وہ مسلمان مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستانی کیوں نہ ہو. کہاں ہے شریعت ہماری کورٹس کے اندر, ہماری ہائر کورٹس کے اندر, آئلی نظام تک جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بھی شریعت کے مطابق نہیں. فاولائک هم الکافرون یہ ہیں کافر. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اسی طرح ہم نے اہل کتاب کے لیے یہ بھی طے کر دیا تھا جسے آپ قصاص کہتے ہیں کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف کسی نے کسی کی ناک کاٹی ہے تو اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی، والاذن بالاذن اسی طرح کان کے بدلے کان، والسن بالسین کسی نے ایک دانت توڑا ہے تو اس کا بھی توڑا جائے گا، والجروح قصاص اسی طرح اور جتنے بھی زخم لگے ہیں اس میں قصاص ہے، یہ ہمارے دین کا تورات کا بھی حکم تھا اور ہمارے دین میں بھی قصاص کا قانون ہے، فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، لیکن اگر کسی شخص پر کسی دوسرے نے زیادتی کی اور اس کی ناک کاٹ لی یا کان کاٹ لی اور یہ معاف کر دے تو یہ بہرحال ایک بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے، یہ اجر و ثواب اس کا ہوگا جس نے معاف کیا، فہو کفارت اللہ تو اس کے لیے کفارہ ہوگا، ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ بھی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی ظالم ہیں۔ دیکھیے تین آیات یکے بعد دیگرے آ رہی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور اس کے بعد ہم نے انہی کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ کو بھیجا، تقریباً 900 برس کے بعد آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، ابن مریم جو ابن مریم تھے مصدق لما بین یدیہ من التورات جو تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے اس شے کی جو تورات ان کے سامنے موجود تھی، وآتیناہ الانجیل اور پھر یہ کہ ہم نے انہیں انجیل بھی عطا کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلاً اسی تورات جو شریعت موسوی تھی اسی کی تنفیذ کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، لیکن یہ کہ ان کو انجیل بھی عطا کی تھی جس میں بہت عمدہ مواعظ ہیں، فیہ ہدی و نور، اس انجیل کے اندر بھی ہدایت ہے اور اس میں روشنی بھی ہے رہنمائی بھی ہے، نور اس حوالے سے کہ اس سے آپ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ومصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور یہ انجیل بھی تو تصدیق کر رہی تھی نا اس تورات کی جو اس وقت موجود تھی، وہدی و موعظۃ للمتقین، اور یہ بھی ہدایت اور موعظۃ نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے، متقین کے لیے، جس طرح قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، لیکن اس سے راہ یاب کون ہوں گے، اس ہدایت سے فائدہ کون حاصل کریں گے، متقین جن کے اندر تقویٰ ہے، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور چاہیے کہ فیصلہ کرے انجیل والے، اہل الانجیل، اسی طرح وہ کون تھے، یہودی اہل التورات تھے، اور اسی مناسبت سے ہمارا نام کیا ہونا چاہیے، اہل القرآن، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، تو اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں اسی کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو شخص بھی فیصلہ نہیں کرتا اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، تو پے در پے تین آیات ہیں کہ جو بھی اللہ کی شریعت پر عمل نہیں کرتا اپنی انفرادی حیثیت میں، آپ اس کو اگر اسکوپ کو فوکس کریں گے انفرادی طور پر، اور اجتماعی طور پر جہاں فیصلے نہیں ہوتے جن عدالتوں میں اللہ کی شریعت اور اللہ کے حکم کے خلاف، تو قرآن حکیم کا فتویٰ کیا ہے، فاولائک هم الکافرون فاولائک هم الظالمون فاولائک هم الفاسقون، وانزلنا الیک الکتاب بالحق، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں تورات اور انجیل کی، ومہیمنا علیہ، اور یہ قرآن جو ہے ان کتابوں کی محافظ ہے، مہمن آتا ہے کسی کی چوکی داری کرنا، کسی کی محافظت کرنا، کہ لوگوں نے اس کے اندر جو تحریف کر دی تھی بہت سی چیزیں وہ ہیں جو قرآن حکیم نے آ کر ان کی اصلاح کر دی، بہت سی سب سے نمایاں اشیاء کیا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا، یہی سے ان کے ہاں جو ہے وہ ایک ویکینڈ کا تصور ہو گیا کہ 6 دن آپ کام کریں، اب ویکینڈ بھی جو ڈبل ہو گئے، ہفتہ اور اتوار دونوں مل گئے، اس لیے کہ ہفتہ جو ہے وہ یہودیوں کا بڑا جو ہے مقدس دن ہے اور اتوار جو ہے عیسائیوں کا بن گیا، اہل کتاب میں دونوں شامل ہیں، انہوں نے ان دونوں کو دنوں کو شامل کر لیا، اور دلیل کہاں سے پکڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات جب قائم کی تھی، جب بنائی تھی، تخلیق کی تھی تو وہ تھک گیا تھا اور اس نے ایک دن آرام کے لیے نکالا تھا، تورات میں یہ شے موجود، قرآن نے آ کر اس کو 2 مقامات کے اوپر واضح کر دیا کہ ہمیں کوئی تکان نہیں ہوئی تھی کہ ہمیں کوئی آرام کی حاجت ہوتی، وما مسنا من لغوب، ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، یہ چیز مشترک ہے، تورات بھی کہتی ہے 6 دن اور قرآن بھی کہتا ہے، لیکن تورات میں یہ ہے کہ 7ویں دن آرام کیا اللہ نے، وما مسلح من لغوب، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کوئی آرام نہیں کیا تھا، ہمیں کوئی تکان نہیں ہوئی تھی، تو مہیمن ہے قرآن جو ہے ان پہلی کتابوں کی حفاظت کر رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو غلط چیز ہے اس کو کاٹ کر نکال رہا ہے، فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو فیصلہ کیجئے ان کے مابین اس شے پر جو اللہ نے نازل کی اس کے مطابق. ولا تتبعوا اهواءهم ان کی خواہشات نفس کی پیروی نہ کیجئے, ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئے. اما جاءک من العلم, اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا, جاءک من الحق, آپ پر حق واضح ہو چکا. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا, اور ہم میں تمام انسانوں کے لیے, یا تم میں سے جو بھی ہیں یہود نصارہ اہل کتاب بھی آ گئے اس میں اور اسی طرح مسلمان بھی آ گئے, ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بھی مقرر کی ہے اور منہاج بھی ہے. شریعت موسوی کے اندر اور شریعت عیسوی کے اندر بھی فرق ہے بہت سے اعتبارات سے, اور پھر ان دونوں شریعتوں اور شریعت اسلامی کے اندر بھی بہت سا فرق ہے. تو فرمایا گیا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت کے کچھ خط و خال جو ہے واضح کر دیے, کچھ بنیادیں قائم کر دی, اور منہاج بھی ہے. گویا کہ جس طریقے سے, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منہاج کیا تھا, وہ ایک مردہ مسلمان قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. بنی اسرائیل میں بھی بعثت ہوئی نا, بنی اسرائیل کون تھے, یہ تو پیچھے سے ان کے ہاں اسلام چلا آ رہا تھا, لیکن جس قسم کے غلط عقائد بھی ان کے ہاں آ چکے تھے, تو حضرت موسیٰ ان کی طرف بھیجے گئے. اسی طرح حضرت عیسیٰ کن کی طرف بھیجے گئے, وہ یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے کہ جنہیں اللہ نے تورات دی تھی, لیکن انہوں نے تورات کے جو ہے اندر بہت سی تحریفیں کر دی, بہت کچھ کر دیا. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھیجا گیا تو مشرکین کی طرف بھیجا گیا. تو یہ منہاج بھی ان کے الگ ہیں. ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدہ, اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ تمام انسانوں کو اپنا انتہائی فرما بردار بندہ بنا دے. صرف ایک جو ہے لفظ کن کہنے کا نتیجہ ہوگا, تمام لوگ اللہ کے انتہائی فرما بردار بندے بن جائیں گے. اللہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے. ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے. جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, حق و باطل کی تمیز دی ہے, فاستبقوا الخیرات, تو تمہیں چاہیے کہ خیر کے کاموں میں, خیرات میں, حسنات میں ایک دوسرے سے سبقت کرو, آگے بڑھو. الی اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب کو اللہ ہی کے حضور جو ہے لوٹایا جائے گا. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون, اور پھر وہاں تم پر جتلا دیا جائے گا جو باتیں جن میں تم اختلاف کرتے رہے. وانحکم بینہم بما انزل اللہ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ کیجیے ان کے معاملات میں اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے نازل کی. ولا تتبع اهواءهم, اور ان کی خواہشات نفس کا اتباع نہ کیجیے, ان کی باتوں میں مت آئیں. واحذرهم, اور ان سے چوکس رہیں. ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک, کہ کہیں آپ کو مبادہ بہکا دے اس شے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی, اس میں سے باز. اور ان لوگوں نے تو اٹمپٹ کی تھی, مشرکین مکہ نے تو باقاعدہ ایسے لوگوں کے جو ایکسپرٹ تھے ہیپنوٹزم کے, کہ جو لوگوں کو جو ہے نگاہوں سے جو ہے وہ کیپچر کر لیتے تھے اور مسمرائز کر لیتے تھے, ان کی باقاعدہ خدمات حاصل کی گئی تھی. قرآن حکیم ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں, انہو لیزلقونک بابصارہم, کہ اپنے نگاہوں کے ذریعے جو ہے آپ کی قوت ارادی کو گویا کہ اس کو ڈھیر کر دیں. اب یہ ہوتا ہے, یہ فن ہے, بعض لوگ جو ہے اس کے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور پھر اس قسم کی ان کے اندر جو ہے مقناطیسیت ہوتی ہے کہ جو چاہتے ہیں آپ سے کام لے لیتے ہیں. تو یہ کام بھی ان سے کہا گیا تھا کہ بجا کہیں ایسا نہ ہو کہ مبادہ یہ آپ کو بہکا دیں اس شے کے بارے میں کہ جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے. لیکن یہ خالصتاً ایک حفاظت خصوصی تھی جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی, کہ کسی کا کوئی حربہ ایسا جو منفی تھا آپ پر کارگر نہیں ہوا. انہوں نے پوری اٹمپٹ کی تھی. فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ, اور اگر وہ روگردانی کریں تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا یہ ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پھر سزا ان پر مسلط کرے. اس دنیا میں بھی سزا اور آخرت کی تو سزا بالکل پختہ ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, اور لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ فاسقوں پر ہی مشتمل رہی ہے. یہ تو وہ قاعدہ کلیہ ہے جو ہر دور میں پورا ہوا, آج بھی اسی طرح ہے. سورہ حدید کے اندر جو ہے وہ کثیر منہم فاسقون تین مرتبہ ریپیٹ کیا گیا. انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ تو شیطان کے نقشے پاگی کی پیروی, نفسانی خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے. کسی کا معبود جو ہے روپیہ پیسہ ہے, کوئی درہم و دینار ہے, کسی کے اندر جو ہے وہ حب جاہ کا جو ہے اس درجے تسلط ہے کہ اس لیے کے لیے جو ہے وہ ہر شے جو ہے داؤ پر لگانے کو تیار ہے کہ کسی طرح میں پرومیننٹ ہو جاؤں, دوسروں سے جو ہے آگے نکل جاؤں. یہ تمام شیطانی کام جو ہے آج بھی موجود ہیں اور لوگوں کی اکثریت اسی کے اندر مشغول ہے. افحکم الجاہلیت یبغون, کیا یہ جاہلیت کے حکم چاہتے ہیں؟ اس قرآن اور اس دین کے آ جانے کے بعد بھی یہ طالب ہیں کہ وہی جو جاہلیت قدیمہ تھی اسی کے اندر مبتلا رہے ہیں, اسی طرح ان کے ہاں جو ہے جو بدترین قسم کا مذہبی استحصال ہوتا رہا تھا اسی پر قائم رہے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کون ہوگا فیصلے کے اعتبار سے, حکم کے اعتبار سے, شریعت دینے کے اعتبار سے. لیکن یہ کن لوگوں کے فائدے کی بات ہوگی؟ کہ جو یقین رکھنے والے ہیں اللہ پر, اللہ کے رسول پر, اور آخرت پر, اور اس قرآن پر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم. ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم.